الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة صدق الله العظيم کل فتنے کے متعلق کچھ عرض کیا تھا کہ فتنہ کا ایک عربی عام ترجمہ ہے آزمائش. یہ آزمائش اچھی حالت کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور بری حالت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اچھے حالات کے اندر بھی ہوتی ہے اور مصیبت اور پریشانی کے حالت کے اندر بھی ہوتی ہے. یہ ایک اس کا عام سا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں فتنے کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے اور ہر بار اس کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے. کہیں فتنے کا معنی شرک آیا ہے, جیسے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, ان کافروں سے مشرکوں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, شرک باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں فتنے کے معنی شرک کے ہیں, کہیں فتنے کے معنی کفر کے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے تو وہ مشتبہ چیزوں سے کفر تلاش کرتے ہیں. یہاں فتنے کے معنی کفر کے ہیں, اور کہیں فتنے کے معنی آزمائش اس معنی میں بھی ہے. احسب الناس ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا ایمان والوں کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے کے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے, کھرے کھوٹی کی پہچان تو ہوگی. مخلص اور منافق کا پتہ تو چلنا چاہیے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ یوں کرے گا کہ خبیث کو گندے سے الگ, اچھے سے الگ کرے گا. دنیا میں اس کے اللہ کے مختلف انداز ہیں کہ کس انداز میں اللہ آزمائشیں کرتا ہے. یہ آیت اس وقت اتری جب حضرات صحابہ پر کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے تھے, اور یہ پہاڑوں جیسا ایمان رکھنے والے لوگ بھی لرزنے لگے, کانپنے لگے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کب یہ ختم ہوگا یہ سلسلہ. تو یہ آیت اتری کہ ایمان کے بعد یہ تو آزمائش ہوگی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم پر تو کچھ بھی نہیں ہے, پہلے امتوں میں جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ان کی آزمائش تو اس سے بڑھ کر ہوتی کہ ایک آدمی کے لیے گڑا کھودا جاتا, اس کے سر پہ آری رکھی جاتی, اور اسے اللہ کے دین سے دستبردار ہونے کا کہا جاتا. اگر نہ مانتا تو اس کے سر پہ آری رکھ کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے, اور بسا اوقات اس کی زندگی میں اس کے روح کی موجودگی میں اس کے جسم کی کھال نکال دی جاتی. ہم کمزور ہیں, اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے ہیں اور آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, لیکن ہر شخص کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس ظرف کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, قرآن کی آیت ہے, اور یہ خطاب ایمان والوں سے ہے, کافروں سے نہیں, ایمان والوں سے خطاب. ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف دے کر, دشمن کا خوف, دین پہ چلو گے دشمن تمہیں ختم کر دیں گے. والجوع, حلال کھاؤ گے کچھ تنگی بھی آئے گی. ونقسم من الاموال, ونقسم من الاموال, حلال کھانے میں آمدنی کم ہو جائے گی. والثمرات, وبشر الصابرین. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اس آزمائش کی گھڑیوں میں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں انہیں پھر خوشخبری بھی سنا دو, انہیں خوشخبری سنا دو پھر کہ اللہ نے ان کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. تو فتنہ کا ایک معنی آزمائش کی بھی ہے اور فتنے کے معنی عذاب بھی ہے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعد الغفور. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ مصیبت میں عذاب میں گرفتار ہوئے, تو یہاں فتنے کے معنی عذاب کے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. فِتْنَةَ النَّاسِ, بعض لوگ لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو یہاں فتنہ کے معنی عذاب کے, اور فتنے کے معنی گناہ کی بھی ہیں. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا, خبردار وہ گناہوں کے اندر ڈوب گئے. فل فتنت سقط, گناہوں میں جا پڑے. فتنے کے معنی آگ کے اندر جلانا بھی ہے. ذوقوا فتنتکم, چکھو آگ کا عذاب. یہاں فتنت کے معنی عذاب, آگ کا عذاب. ذوقوا فتنتکم, چکھو آگ کا عذاب. ھذا الذی کنتم بھی تستعجلون, یہ وہی آگ ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے. فتنہ کے معنی قتل بھی ہے, ہلاکت بھی ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. تم نماز کے اندر قصر کر لو جب تم سفر کے اندر ہو, دشمن کے مقابلے میں سرحدوں کے اندر موجود ہو, اور تمہیں دشمن کی طرف سے قتل کا خطرہ ہو, ہلاکت کا خطرہ ہو, تو وہاں سرحدوں پر تم نمازوں کے اندر قصر بھی کر سکتے ہو. تو یہاں یہ معنی ہے. تو غرض یہ ہے کہ فتنے کے معنی عربی زبان کے اندر مختلف ہیں اور قرآن کے اندر یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور ایک جگہ فتنے کے معنی ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ جب ظلم عام ہو جائے گا معاشرے کے اندر, گندگی عام ہو جائے گی, تو پھر آنے والے حکمران وہ سب پر مسلط ہوں گے, نیکوکار بھی اس کے ماتحت آ جائیں گے. تو یہاں فتنے کے معنی ظالم کے ہیں اور ظالم حکمران کے ہیں. تو یہ مختلف معنی ہیں جس کا قرآن میں استعمال ہوا ہے, اور یہ فتنے کے مختلف معنی بتائے گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ فتنے کی مختلف قسمیں ہوئیں, مختلف قسمیں, تو ان کی ہم تقسیم کرتے ہیں. تو ایک ہے فتنہ, فتنۃ الشہوات, شہوت کے فتنے, نفسانی خواہشات کے فتنے. اب اس کے تحت بہت ساری چیزیں, بہت ساری فتنے داخل ہیں. مثلا گناہ کا فتنہ, اولاد کا فتنہ, مال کا فتنہ, عورت کا فتنہ, یہ سارے فتنے اس کے تحت آتے ہیں. خواہشات, نفس پرستی, اس کے تحت یہ سارے فتنے داخل ہیں. تو اس میں پہلی چیز فتنۃ المعاصی, گناہوں کا فتنہ. اب وہ چاہے گناہ وہ ہوں جن کا تعلق دل سے ہے, چاہے وہ ہوں جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, چاہے وہ ہوں جس کے اندر کوتاہی اللہ کے حق میں ہو, چاہے ان کا تعلق اس گناہ سے ہو جس کا تعلق مخلوق کے حق تلفی کے ساتھ ہے, کوئی بھی قسم گناہ کی ہے. فرمایا جب یہ کثرت سے ہوا کرتے ہیں, جب کثرت سے یہ گناہ ہوا کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے وہ یہ ہے کہ تسلیط الحکام الجائرین علی الامہ, ایسے لوگوں پر ظالم جابر قسم کے حکمران مسلط ہوتے تھے. جب یہ گناہ جسمانی بھی, ظاہری بھی, دل کی بھی, مخلوق کے حق کے اندر بھی, خالق کے حق کے اندر بھی, کثرت کے ساتھ ہونے لگیں یہ گناہ, تو دنیا کی جو سزا ملتی ہے ان لوگوں کو, ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے، بددین لوگوں کا تسلط ہے۔ اس لیے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اللہ کہتا ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے، کیا؟ ان اللہ، میں اللہ ہوں، مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل میرے قدرت میں ہیں، میرے کنٹرول میں ہیں۔ فمن اطاعنی جعلتہم علیہ رحمہ، جب لوگ میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان حکمرانوں کو ان پر مہربان بنا دیتا ہوں۔ ومن عصانی، جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، جعلتہم علیہم نقمہ، تو میں ان کو بطور ظالم کے مسلط کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا فلا تشغلوا انفسکم بسب الملوک، ارے صرف حکمرانوں کو گالم گلوچ دے کر اپنے آپ کو مصروف نہ رکھو، لیکن توبو الیہ، میری طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو، اپنے ماضی پر ندامت کے اشک بھی بہاؤ، آتفہم علیکم، تاکہ تم پر مہربان حکمران مسلط کر دوں۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس حدیث قدسی میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طریقے سے ظالموں سے نجات کے اسباب اور اختیار کرنے چاہیے، کہ ان سے برات کا اعلان، ان سے بیزاری کا اعلان، جہاں یہ سبب اختیار کرنا چاہیے، وہاں مسلمانوں کو ایک بڑیا سبب بھی اختیار کرنا چاہیے ان ظالموں سے نجات کے لیے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے، وہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ جب یہ دونوں محنتیں ہوں گی، ادھر سے اپنے گناہوں سے توبہ اور ادھر سے مادی طور پہ اسباب اور کوشش ان سے نجات کی، جب یہ دونوں کیشیں ہوں گی پھر ان سے نجات ملے گی۔ آج کا مسلمان اپنی زندگی پر تو محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کو تو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جسے کہیں کہ 6 فٹ کا جسم کا دین نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ماتحتوں میں دین زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتا یہ کہ ابو بکر جیسا کوئی حکمران آ جائے، عمر جیسا کوئی حکمران آ جائے، عثمان جیسا کوئی حکمران آ جائے۔ تو میرے عزیزو، عثمان کے ماتحت بھی بڑے لوگ تھے، وہ علی تھا، اور ابو بکر کے ماتحت عمر تھا، اور حضرت عمر کا ماتحت عثمان تھا۔ جب زندگی اچھی ہوا کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگ دیتے ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ حالات بدل جائیں، میں نہ بدلوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سب ٹھیک ہو جائے، میں نہ بدلوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بہت حالات خراب ہیں، یہ سب کی زبانوں پہ شکوا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ میں نے آج تک صبح سے لے کر شام تک اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے؟ بہت جسے کہیں کہ امن و امان ختم ہو چکا ہے، ارے میں مخلوق کے خدا کے کتنے حق ضائع کر رہا ہوں جو میرے اختیار میں ہیں، میں کتنے اللہ کے حق ضائع کر رہا ہوں جو میرے اختیار میں ہیں، اس کی فکر نہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسے نہیں حالات بدلتے۔ جہاں خارجی محنت ہے کہ ان سے نجات کے لیے بد دعا بھی ہو، ان سے نجات کی صورتیں بھی اختیار کی جائیں، وہاں اس سے بڑی ضرورت اس کی بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بھی رجوع کریں اور اپنے اللہ سے بھی صلح کریں۔ اپنی ذات سے تو اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کو بدلیں، اپنے ماتحتوں کو بدلیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اس لیے رسول یہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ بس تبصرے کر دیے اور برے بھلے جن جملے کس دیے اور اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کیا، تو تنبیہ یہ کی کہ اپنے آپ کو خبردار کرو اور اپنے آپ کو متوجہ کرو۔ تو اب ان گناہوں کی زندگی سے نجات کیسے ملے، اس کے لیے کیا صورتیں اختیار کی جائیں؟ تو فرمایا اس کے لیے چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز فرمائی کہ آدمی اس کا تصور کرے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، مہربان ہے، اور جس چیز سے مہربان ذات نے روکا ہے، یقیناً اس کے اندر گندگی ہوگی، اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی، اس کے اندر کوئی نقصان ہوگا، وہ چیز کوئی موذی ہوگی، تبھی تو مہربان نے روکا ہے۔ جیسے ایک مشفق اماں اور باپ اپنے بیٹے کو نقصان دہ چیز سے روکتی ہے، اگرچہ بیٹے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرا ابا، میرا اماں میرا بڑا خیر خواہ ہے، تو صرف اس بات کا علم ہونا کہ میرا باپ میرا خیر خواہ ہے, تو بغیر کسی وجہ کے بھی بسا اوقات آدمی اس غلطی سے بچ جاتا ہے. یار اما ابر ہو گئے, کوئی غلطی ہوگی. تو پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اگر گناہ سے روک رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر نقصان ہوگا, اگرچہ مجھے اس نقصان کا نہیں پتا, اس تک رسائی نہیں, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن جب اللہ نے کہہ دیا اور اللہ مہربان بھی ایسا کہ ماؤں سے زیادہ مہربان, ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق, تو اگر اللہ کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی بھلائی ہے نا میری. اللہ کہہ رہا ہے نماز نہ چھوڑنا تو کوئی بھلائی ہوگی نا, کوئی بھلائی ہوگی. تو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارا بھلا چاہتا ہے, اللہ ہمارا بھلا چاہتا ہے, اللہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے. یہ بھلے اور خیر خواہی کی وجہ سے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو پہلے اس چیز کا دماغ میں بیٹھنا ضروری ہے, چاہے عذاب کا خیال نہ بھی آئے, مرنے کے بعد کا جسے کہیں کہ جہنم کا خیال, جسے کہیں کہ وہ استحضار نہ بھی ہو, پہلا یہ خیال ہو جائے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. یقیناً جب اللہ خیر خواہ ہے تو اس میں فائدہ ہی ہوگا. ہاں جب جنت کا جہنم کا استحضار ہو جائے گا, دھیان ہو جائے گا, تو پھر اس کے اندر اور طاقت آ جائے گی, اس کی اور طاقت ہو جائے گی, اور اس کے اندر بچنے کی اور ہمت بڑھ جائے گی. تو پہلی چیز کہ اللہ کو اپنا خیر خواہ سمجھے, اللہ کو اپنا مہربان اور اپنے اوپر مشفق سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے حیا آ جائے, اللہ سے حیا آ جائے. آج بندے کو اپنے بڑے بھائی سے بھی کچھ حیا آتا ہے, اس کے سامنے کوئی نشائستہ حرکت نہیں کرتا, اماں ابا سے بھی کچھ حیا ہے, غلط حرکت نہیں کرتا ان کے سامنے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے حیا ختم ہو گیا, اللہ سے حیا ختم ہو گیا. جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس کی موجودگی کے اندر بھی, اس کے دیکھنے کی حالت کے اندر بھی وہ کر رہا, تو اللہ کا حیا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استحضار کرے. حدیث میں آتا ہے فما اذنب عبد ذنبا الا زالت عنه نعمت من اللہ بحسب ذلك الذنب, کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, جس نوعیت کا گناہ ہوتا ہے, اسی نوعیت کی کوئی نہ کوئی نعمت اللہ اس سے چھین لیتا ہے. اس کا دھیان ہو کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے, اس لیے کہ گناہ نعمتوں کے لیے آگ ہے. آگ جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, اسی طریقے سے گناہ نعمتوں کو کھا جاتی ہے. اور جس نوعیت کا گناہ ہوگا, جس نوعیت کا, اسی نوعیت کی کوئی نعمت چھن جائے گی. مثلا آپ نے آنکھوں سے گندا دیکھا, یہ گناہ کیا آپ نے آنکھ سے, اللہ آپ کو اسی رخ کی ایک نعمت سے محروم کر دے گا. جب آپ حلال زندگی گزارنا چاہیں گے تو اپنی بیوی کو دیکھنے کی لذت سے آپ محروم ہو جائیں گے, پھر آپ کو حلال دیکھنے کے اندر لذت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے حرام سے لذت لی ہے. اگر آپ نے کان سے گانا اور موسیقی سنا تو آپ حلال قرآن کی تلاوت کی لذت سے محروم ہو جائیں گے. آپ نے اگر اپنا شباب داغدار کر دیا تو زوجیت کی زندگی سے لطف سے محروم ہو جائیں گے. اگر آپ نے لقمہ حرام کھایا تو لقمہ حلال سے محروم ہو جائیں گے. جس نوعیت کا گناہ ہوگا اسی نوعیت کی کسی نعمت سے بندہ محروم ہو جائے گا, اس رخ کی کسی نعمت سے محروم ہو جائے گا. بس اوقات وہ نعمت کی شکل ہوگی لیکن اس نعمت کے اندر مزہ نہیں رہے گا. بیوی ہوگی اس سے لطف سے اللہ محروم کر, اس لیے کہ اس نے حرام سے لذت لی ہے, حرام سے لذت لی, پھر حلال کی لذت نہیں آئے گی. شباب موجود ہے, قوت طاقت موجود ہے, لیکن اس نے حرام میں استعمال کیا, حلال کی لذت سے محروم ہو جائے گا. تو اس بات کا خیال ہو کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو جو نعمتیں میرے پاس ہیں ان نعمتوں سے میں محروم ہو جاؤں گا, اسی نوعیت کی نعمت سے اللہ محروم کر, اس کا دھیان ہو. اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف, اب یہاں سزا کا استحضار, اللہ کا خوف, اور اللہ کا خوف بھی ایسا ہو جس میں عظمت کا پہلو بھی ہو. اس لیے فرمایا انما یخش اللہ, لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, من عباد العلماء, جو خوب واقفیت اور علم رکھتے ہیں. خشیت کہتے ہیں ایسا ڈرنا, ایسا خوف رکھنا کہ جس خوف کے اندر سامنے والے کی عظمت خوب ہو. ایک تو آپ چیتے سے ڈرتے ہیں, شیر سے ڈرتے ہیں, یہ ڈر اور ہے, سانپ سے ڈرتے ہیں, یہ ڈر اور ہے, اور ایک ہے آپ اپنے ابا سے ڈرتے ہیں. ڈر یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, لیکن جو ابا سے آپ کا ڈرنا ہے اس کے اندر تعظیم کا پہلو بھی ہے, احترام کا پہلو بھی ہے. اسی طرح خشیت کہتے ہیں اللہ سے ایسا ڈرنا کہ اللہ کی عظمت دل کے اندر اتنی ہے, اللہ کا احترام اتنا ہے کہ یہ بات گوارا ہی نہیں گزرتی کہ میں ایسی حرکت کروں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو. تو اگر یہ چیزیں نصیب ہو جائیں کہ نعمتیں چھن جائیں گی, اللہ کا خوف ہو جائے, اور اللہ کا جسے کہیں کہ شفیق ہونے کا دھیان پیدا ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں پھر بندے کو ہمت کرنا آسان ہو جائے گی گناہوں سے بچنے کے لیے, ہمت کرنا آسان ہو جائے گی. تو گناہوں کے فتنے سے بچنے کا بہترین حل ہمت, ہمت, اور اس ہمت کے لیے ان چیزوں کا دھیان کرنا, ان چیزوں کا سوچنا. ان چیزوں کو جتنا سوچیں گے, دھیان کریں گے, اس کی برکت سے اللہ ہمت نصیب فرمائے گا, اور ہمت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ, نستغفر اللہ, نستغفر اللہ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.